بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. كيس عظيم رسالة كدرس جاري ہے. نسخ کے باب پر پہنچے تھے اور نسخ کے متعلق اہم باتیں کی تھی. میرا پہلا سوال ہے، نسخ کی شرطیں میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں، کتابیں بند کر لیں، نسخ کی شرطیں کون سے ہیں؟
تین شرطیں.
نمبر ایک، تیرے میں سے کوئی بتا
دیں تاریخ.
نہیں، ترتیب ضروری ہے. نمبر ایک، دونوں نسوں کو جمع نہ کیا جا سکے. اگر جمع ہو جاتے ہیں، دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے شرعاً، تب تو نسخ نہیں ہو سکتا. دوسری شرط یہ
علم ہونا چاہیے.
علم ہونا، کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ متأخر کون سا ہے؟ کیسے پتا چلے گا متأخر کون سا ہے؟ تین طریقوں سے. نمبر ایک،
صحابی نے
نص، خود نص کے حدیث یا قرآن میں مجھے ایک آیت میں ہو یا حدیث میں ہو، ٹھیک ہے. دوسری،
صحابی
رضی اللہ عنہ خود فرمائے کہ پہلے یوں تھا، اب بعد میں یوں ہو گیا. نمبر تین، تاریخ کا علم ہو. تاریخ علم کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان طریقے ہیں. نمبر ایک، یہ واقعہ جو ہے، یہ حکم جو ہجرت سے پہلے یا بعد میں ہے. اگر ہجرت سے پہلے تھا اور بعد میں، جو ہجرت کے بعد میں جو نص ہے، تو ہجرت کے بعد والا ناسخ ہے اور پہلے والا منسوخ ہے، تو تاریخ سے پتہ چلا. یا تاریخ سے کوئی کسی جنگ کے موقع پر، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی تھی وہ تاریخ سارے کے سارے معروف ہیں. اگر اس سال میں کچھ معاملہ ہوا ہے، بعد میں وہ تبدیل ہوا ہے، تو اس تاریخ سے بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں. آج کے درس میں ہم جاننے کی تیسرا شرط کون سا ہے؟
دلیل آپ استعمال کریں وہ صحیح ہوگا.
بارک اللہ. جو دلیل، جو ناسخ ہے، وہ ثابت ہونا چاہیے. ثابت مطلب ہے صحیح اور صریح دلیل سے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ناسخ ہے. اور اس کے لیے جو شرط بعض فقہاء نے رکھی ہے کہ احاد نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ شرط درست ہے؟
نہیں.
شرط کیا ہے؟ کہ صحیح اور صریح ہونا چاہیے. جب نص صحیح ہے اور صریح ہے، اگر احاد یا متواتر ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر یہ نص صحیح یا صحیح اور صریح ہے تب یہ قابل نسخ ہے. آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے نسخ کی اقسام. شیخ صاحب فرماتے ہیں اقسام النسخ، نسخ کی قسمیں. شیخ صاحب نے یہاں پر دو مختلف اعتبارات سے تقسیم کی ہے نسخ کی. میں آپ کو ایک تیسری اور قسم بھی بیان کروں گا فائدے کے لیے، کیونکہ مختصر سا رسالہ ہے. شیخ صاحب نے صرف مختصر سی بات کی ہے کیونکہ طالب علم کے لیے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا فائدہ پہنچا سکے پہنچا دیں، تو تیسری قسم بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پہلا اعتبار، شیخ صاحب فرماتے ہیں ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثة اقسام. نص منسوخ کے اعتبار سے نسخ کی تین قسمیں ہیں. آپ جانتے ہیں نسخ کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، یا کیا چیز ہوتی ہے، یا نسخ کس چیز سے بنتا ہے؟ ایک ناسخ ہے جو متأخر ہے، ایک منسوخ ہے جو پہلے ہے، اور ایک نسخ ہے جو حکم ہے جو تبدیل ہوا ہے. تو ان چیزوں سے یہ نسخ بنتا ہے، یاد رکھیں. جو متأخر ہے، یعنی وہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ منسوخ ہوا یا نہیں، وہ حکم موجود ہے، اس حکم ہم جانتے ہیں. اب یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہوا ہے، تو منسوخ کون سا نص ہے؟ اب جس نے نسخ کیا ہے وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں منسوخ کے اعتبار سے نسخ کے تین قسمیں ہیں، جو منسوخ ہو چکا، جو زائل ہو چکا اور دور ہو چکا، ٹھیک ہے، جو نلیفائی ہو چکا بھائی کہہ رہے ہیں، یعنی جو پہلے موجود تھا دوسرے نسخ کی وجہ سے اب یہ قابل عمل نہ رہا. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاول، یعنی نص منسوخ کے اعتبار سے نسخ کے تین قسمیں ہیں. الاول پہلا ما نسخ حکمه وبقی لفظه, جس کا حکم تو منسوخ ہو چکا زائل ہو گیا لیکن اس کا لفظ باقی رہا قرآن مجید میں. یہ نص جو ہے, دیکھیں نص میں دو چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیں, ایک تو ہوتا ہے لفظ, وہ لفظ جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم سنتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے حکم جو اس نص کے اندر ہوتا ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نص لفظ کیا اور حکم کیا ہے کون بتائے گا؟ ہمیشہ کوئی بھی جملہ ہو دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, ایک تو لفظ ہوتا ہے جس سے یہ جملہ بنا ہے, نمبر دو ایک حکم ہوتا ہے جملے کے اندر جس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس کی مثال میں نے دی ہے, وہ عقیم, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب اس جملے میں لفظ کون سا ہے اور حکم کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ وہ عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے, جو لکھا یہ تو لفظ ہے. لفظ بہت, لفظ کیا ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں. عربی گرامر بھول گئے آپ لوگ, پہلا درس کیا تھا عربی گرامر کا؟ لفظ وہ ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے, اور جو بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہو, یعنی ذو معنی الفاظ. ٹھیک ہے, یہ تو الفاظ ہیں. وہ عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے, یہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. اس کا حکم کیا, اس لفظ کے اندر حکم کیا ہے, ہمیں یہ لفظ کیا کہنا چاہتا ہے, ہم کیا کریں؟ حکم کیا ہے اس لفظ کے اندر؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے اور زکات دینے کا حکم ہے, یعنی نماز تم لوگوں پر فرض ہے اور زکات تم لوگوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہیں نا, ایک تو لفظ ہے اور ایک اس لفظ کے اندر جو معنی ہے, اس معنی میں ہم نے حکم کون سا لیا ہے. تو ہر جملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو لفظ ہوتا ہے, دوسرا حکم ہوتا ہے جو اس لفظ کے اندر ہوتا ہے. تو پہلے قسم کیا ہے, منسوخ حکم ہو بقی لفظ, لفظ تو موجود ہے قرآن مجید, ہم تلاوت کر رہے ہیں آج بھی کرتے ہیں, لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے, اس کا حکم اب باقی نہ رہا, ہم حکم پہ عمل نہیں کریں گے لیکن لفظ پر عمل ہم عمل کریں گے. کیسے کریں گے عمل؟ لفظ پہ پڑھنے سے, جو پڑھنے کا جو ثواب ہے ایک حرف کے بدلے میں دس گنا جو ثواب ملے گا وہ باقی ہے کہ نہیں؟ وہ باقی ہے. وَهَذَا هُوَ الْكَثِيرُ فِي الْقُرْآنِ, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی سب سے زیادہ قرآن مجید میں, سب سے زیادہ نسخ کی کون سی قسم ہے قرآن مجید میں؟ اگر سوال پوچھے جواب کیا ہے, وہ نسخ جس کا حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن لفظ باقی رہا. اب مثالیں دیکھیں, شیخ صاحب بیان کرتے ہیں, شیخ صاحب نے ایک مثال دی, میں دو اور آپ کو دیتا ہوں. مثال ہو, شیخ صاحب مثال بیان کرتے ہیں, آیت المصابرہ, آیت یعنی دو آیتیں مثنی ہے, المصابرہ صبر کرنے کی, کہاں پہ صبر کرنے کی؟ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی. مصابرہ کہتے ہیں میدان جنگ میں صبر کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا. دیکھیں ایک لفظ ہے, معنی کتنا لمبا ہے. مصابرہ کا مطلب ہے میدان جنگ میں ثابت قدم, میدان جنگ میں صبر کرنا ثابت قدم رہتے ہوئے. وہما قول تعالی, یہ دونوں آیتیں کون سی ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے. یہ ہما کیا ہے؟ ہما کیا ہے؟ کون سا ضمیر ہے؟ منفصل ہے. کون سا منفصل ہے؟ تثنی ہے. کون سا؟ ترتیب سے بتائیں. ضمائر کی تین قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے غائب, ایک ہوتا ہے حاضر, ایک ہوتا ہے متکلم کا. ٹھیک ہے نا, یہ کون سا ضمیر ہے؟ ہما بارک اللہ, غائب ہے, منفصل ہے مثنى کے لیے, مذکر یا مؤنث کے لیے؟ دونوں کے لیے ہوتا ہے, دونوں کے لیے ہوتا ہے. بارک اللہ. قوله تعالى, ارشاد باری تعالى ہے, ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین, اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے. یہ آیت ہے, یہ پچھلے درس میں بیان کیا تھا, یعنی ایک کے سامنے اگر 10 ہیں تو ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ منسوخ ہوئی, جیسا فرماتے ہیں یہ سورۃ انفال آیت نمبر 65 ہے الآیۃ, نسخ حکمها, اس کا حکم منسوخ ہو چکا بقوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے, الان خفف اللہ عنکم, اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا, تخفیف کر دی, وعلم ان فیکم ضعفا, اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم میں ابھی کمزوری باقی ہے, فان یکم منکم 100 صابرۃ, بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے, یغلبوا 200, تو 200 پر غالب رہیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار رہے گا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں حکم ہے 20 مئتین, 20 کے سامنے اگر 200 ہیں یعنی 1 کے سامنے اگر 10 ہیں تو ثابت قدم رہنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. یہ آیت منسوخ ہوئی ہے, یعنی اس آیت کے لفظ تو باقی ہے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں سورۃ انفال آیت نمبر 65 میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں, لیکن کیا اس لفظ پہ ہم عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کا فرمان اور عمل نہ کیا جائے, اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ نسخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اس آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا, پہلے اسی آیت پر عمل کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ابھی مومنوں کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے, کمزوری باقی ہے, تو اس کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, کریم ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, کرم کرنے والا ہے. یہ پوری شریعت آسانی کی بنیاد پر مبنی ہے, قائم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے مومنوں کے لیے آسانی فرما دی ہے کہ اب الان خفف اللہ عنکم. اب الان یعنی سے پہلے کچھ اور تھا, الان یہ نص ہے جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اب یہ حکم تبدیل ہو گیا. خفف اللہ عنکم, اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے. کس چیز میں؟ پہلے وجہ بیان فرمائی, تخفیف کیوں کی ہے؟ علم ان فیکم ضعفا, کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا تمہارے اندر کمزوری باقی ہے ابھی. فَيَكُن مِنكُم 100 صَابِرٌ يَغْلِبُوا 200, تو بس اگر تم میں سے کوئی 100 مجاہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, صبر کرتے ہوئے ثابت قدم رہتا ہے, صابر, دیکھیں صابر ضروری ہے. دیکھیں بغیر صبر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, جہاد تو دور کی بات ہے, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ حج نہیں کر سکتے, آپ صلہ رحمی نہیں کر سکتے, آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے, آپ سچ نہیں بول سکتے, پتہ ہے؟ اس لیے صبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند بیان کیا ہے اور اسے کامیاب ہونے کے لیے ایک شرط بیان کی ہے قرآن مجید میں. کہاں پہ؟ سورۃ العصر میں, بارک اللہ فیک. یہ سورت, اس سورت چھوٹی سی سورت ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن مجید میں, ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, ہمیں یاد ہے اپنے نام سے بھی شاید زیادہ, لیکن اس سورج کے اندر, اس سورت, سورت کریمہ کے اندر وہ کون سے خزانے, کون سے ہیرے چھپے ہیں ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں. کامیابی کی بنیادیں اس آیت کے اندر ہیں, اس سورت کے اندر ہیں. سب سے پہلے ہے سارے کے سارے انسان خسارے ہیں, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرمایا ہے سارے کے سارے انسان, عالم ہے, جاہل ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, مرد ہے, عورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, اگر انسان ہے تو وہ خسارے میں ہے, ناکام ہے, ناکارا ہے, سوائے ان لوگوں کے, ان انسانوں کے جو ان چار چیزوں پر عمل کرتے ہیں. نمبر ایک ایمان, ایمان کی بنیاد ہے علم, بغیر علم کے آپ ایمان کو جان نہیں سکتے. اسے اللہ تعالیٰ فرمائے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے, ایمان ہے, لیکن ایمان سے پہلے کیا ہے؟ علم ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا آمنو کا مطلب ہے اعلمو, یہ کوئی باطل تاویل نہیں ہے, کیونکہ ایمان بغیر علم کے تو آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ دین جو ہے جاہلوں کا دین نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ دین عالموں کا دین ہے, سمجھداروں کا دین ہے. اور عالم کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ بن جائے, امام مالک بن جائے, عالم کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ہر مسلمان کو ان بنیادی تعلیمات کا علم آنا چاہیے, اگر نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہے. الذین آمنوا, ایمان لے کے آئے ہو, علم ہے, عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے, حرام اور حلال کی سمجھ آ گئی ہے, تو علم ہو گیا ہے, فرائض کون سی ہے, محرمات کون سی ہے, فرائض پر عمل کی, فرائض کو سمجھ لیا کون سی, محرمات کو جان لیا کون سی ہے. اب دوسرا سٹیپ ہے کیا؟ عمل کا. اب عمل ضروری ہے, عقیدے پہ عمل میرے بھائیو, عقیدہ صرف زبان کے قول نہیں, ایمان صرف زبان کا قول نہیں, ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا, قول باللسان, تصدیق بالجنان, وعمل بالارکان, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. زبان کا قول, دل سے تصدیق اور اقرار, اور بدن سے, پورے بدن سے عمل. یہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے, اور کم ہوتا ہے نافرمانی سے اور معصیت سے. یہ ایمان کا مجموعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو ہم نے علم حاصل کیا بغیر عمل کے تو ناکارا ہے. بالکل ایسا ہی بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتے وہ مغضوب علیہم ہیں, وہ یہودیوں کے راستے پہ, کیونکہ یہودی ایسی قوم ہے جنہوں نے علم تو حاصل کیا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ تورات کے اندر رجم کی آیت موجود ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ انسان مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے, اگر ثابت ہو جائے تو کنکر مار کے پتھر مار کے اس کو مار دینا, قتل کر دینا, اسے کہتے ہیں رجم. تورات میں یہ موجود تھا. یہودی جو عالم تھے احبار ان کو علم بھی تھا, کیا کر جب تورات پڑھتے تھے ہاتھ رکھ لیتے تھے, جیسے ہاتھ کے دائیں جانب پڑھ لیا بائیں جانب بھی پڑھے جو ہاتھ کے نیچے اس کو نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمایا غیر المغضوب علیہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تمہارا غضب نازل ہوا. تو اس لیے علم, اور بعض لوگ کہتے ہیں اس مطلب علم حاصل نہ کریں, جب علم کرنے سے عمل کرنا ضروری ہے, سوال ہوگا, اور ایسے لوگ موجود ہیں. شیخ عمر پالنپوری تبلیغ جماعت کے اسپوکس مین سمجھے جاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ علم سے بچو. کیسے بچو؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک کہ ان سے سوال نہ کیے جائیں گے. چار سوال نہ کیے جائیں, ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ علم جو حاصل کی اس پر عمل کیا ہے نہیں کیا. یعنی اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ علم سے کنارہ کشی کی جائے تاکہ سوال نہ ہو. میرے بھائی سب سے پہلی سورت کون سی اتری ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس دین کی بنیاد علم ہے. جو لوگ علم سے دور ہیں, جو علم سے بھاگتے ہیں, ان کا راستہ کون سا ہے؟ دوسرے ہیں, دوسرے جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں. وللضالین, اے اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی بچانا. ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ میرے بھائی یہ بنیادی سورت ہے, نماز کے ارکانوں میں سے رکن ہے. اس کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے. یاد رکھیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. آخر وہ کون سا راز ہے کہ ہم صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ سورت کو دہراتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کون سے وعدے اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہدنا الصراط المستقیم بار بار کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اہدنا, اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دے دے. سبحان, نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور ہدایت کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے. کیا نمازی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے یا نہیں دی؟ صرف نماز کافی نہیں ہے میرے بھائیو, یہ سارے کے سارے دین پر عمل کرنا پڑے گا ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اور ہر نمازی کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری نماز میں نقص ہے تو وہ پورا ہو جائے. اے اللہ تعالیٰ اگر نماز کے میرے اور بھی غلطیاں ہیں تو مجھے راہ راست پہ لگا دے, مجھے وہ بھی سمجھا دے, اور جو بے نماز ہیں ان کو بھی راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کو بھی نمازی بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم امام کہہ رہا ہے, اور ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. ہر سننے والا اگر کوئی راہ گزر سے جا رہا ہے وہ اسلم سے, وہ بھی آمین کہے, کیونکہ یہ دعا ہے. عمل علم ہے, علم کے بعد عمل ہے. جب آپ نے علم بھی حاصل کیا اس پہ عمل بھی کیا ہے, اب آپ پر فرض ہے. تیسری شرط یہ ہے کامیابی کی کہ اب آپ نے اس علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے جس پر عمل کیا ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں تک پہنچائے. وہ تواصل بالحق. لیکن کتنی کہ ہم گھر سے نکل کے سہ سے روزے لگائیں, چلے کاٹیں؟ نہیں میرے بھائیوں, فتق اللہ مستطاعتم. آپ اپنے, آپ ڈاکٹر ہیں, اپنی کلینک میں آپ اللہ تعالیٰ دین کی دعوت دیں. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ آپ استاد ہیں, آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, دوسرے استاد آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ ان کو بات کریں. یہ کسی نے کہا کہ زبردستی آپ نے کسی کے ذہن میں آپ نے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کو ٹھوسنا ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ آپ نے وتواصوا بالحق. تواصوا میں دو چیزیں ہیں, یاد رکھیں. تواصوا تفاعل, یعنی تفاعل ہوتے دو چیزوں کے بیچ میں. کیمیکل ریئیکشن کبھی ایک چیز سے ہوتا ہے, دو چیزیں ملتی تو پھر ریئیکشن ہوتا ہے. تفاعل ہے عربی میں, کیمیکل ریئیکشن تفاعل کہا جاتا ہے. اور تواصوا کا باب بھی کون سا ہے, کس وزن پہ ہے؟ تفاعل پہ. تفاعل دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اور تفاعل تواصل کا یہ بھی فائدہ ہے کہ صرف آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف لوگوں کو حق کی بات بیان کرتے رہیں، وصیت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، آپ میں یہ بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ لوگوں سے آپ بھی نصیحت حاصل کرتے رہیں. یہ تواصل ہے، یعنی کہ بس چند لوگ ہیں جن کا یہ بزنس ہے کہ بس انہی کے ذمہ ہے، انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہی دین کی دعوت کی تبلیغ کا کام کریں گے. ہرگز نہیں میرے بھائیوں، عورت اپنے گھر کے اندر دعوت تبلیغ کر سکتی ہے، اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی نندوں کو، اپنی ساس کو، جہاں وہ جاتی وہ کر سکتی ہے. آپ جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپ وہاں پر بیٹھ کے اچھا کام کر سکتے ہیں دعوت کا، یاد رکھیں. لیکن کیسے؟ باللتی احسن، یاد رکھیں، حکمت سے، مواقع حسنت. اگر جدال بھی کرنا ہے تو آپ کا کام نہیں، علماء کی طرف چھوڑ دیں. اگر کوئی آپ سے بات بھی کرے تو اگر احسن طریقہ آپ کو آتا ہے جدال کا، علم حاصل کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، تب آپ اس وقت تک جدال کریں جب تک جتنا آپ کو علم ہے، بحث مباحثہ نہ کیا کریں، وہ آپ بڑے طالب علم کے لیے، علماء کے لیے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے قیامت کے دن کہ تم نے بحث کیوں نہیں کی، جدال کیوں نہیں کیا، وہ آپ کا کام نہیں ہے. فتق اللہ ما استطعتم. اور پھر جو ہماری اصل بات ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی، باہر نکل گئے معذرت کے ساتھ، پھر واپس آتے ہیں، وتواصوا بالصبر. آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ مومن نہیں ہو سکتے، آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ دعوت تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے الا یکت وتواصوا بالصبر. جب تک کہ صبر صرف کرو، صبر پہ عمل نہیں کرنا صرف، بلکہ صبر کی نصیحت کرنی ہے. کیونکہ صبر کڑوا ہوتا ہے میرے بھائیو، جیسے کہتے ہیں نا، صبر کا لفظ کہاں سے لے جانتے ہیں آپ؟ صبر سے. صبر عربی زبان میں کڑواہٹ کو کہا جاتا ہے، کڑواہٹ. لیکن جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے کا پھل جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. اور یہ کون جانتا ہے؟ جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرنا جانتے ہیں. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیتے بغیر حساب کے. ہر چیز کا حساب موجود ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں. ایک کے بدلے میں دس، دس کے بدلے میں ستر، ستر کے بدلے میں 700 گنا اللہ تعالیٰ نے حساب کیا ہے. لیکن صبر کرنے والے کا کتنا اجر ہے؟ بغیر حساب. یہ صبر کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے صبر کے جو پھل ہے اس کی مٹھاس آپ کب محسوس کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، جب آپ صبر کرتے ہیں. اور کہنے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. واپس آتے ہیں، تو یہ پہلی مثال ہے کہ لفظ موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے. اگر آج کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ اگر دشمن کے سامنے آپ کھڑے ہیں اکیلے، اور ساتھ آپ کے سامنے کافر ہیں، میدان جنگ میں، جہاد میں آپ کھڑے ہیں، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ پیچھے ہٹے، اس کے بعد درست ہے، اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے. پھر آیت پڑھا، قرآن مجید کی آیت پڑھا، آپ کہتے ہیں نہیں جی منسوخ ہو گئی. کیا دلیل نسخ کی؟ آگے والی آیت، الان خفف اللہ عنکم بارک اللہ فیک. دوسری مثال میں، دوسری مثال کسی کو آتی ہے کہ حکم منسوخ ہو چکا، حکم عمل نہیں کریں گے لیکن لفظ موجود ہے. شیخ صاحب نے فرمایا بہت ساری یہ قسم جو ہے، وہذا هو الكثير في القرآن، یہی بہت زیادہ قرآن مجید، یہ مثال جو ہے. بھائی نے کیا کہا ہے؟
شراب.
بارک اللہ فیک. شراب کا حکم، پینے کا حکم منسوخ ہو گیا کہ نہیں؟ پہلے کیا حکم تھا خمر و میسر کے بارے میں؟ قل فیہما یسألونک عن الخمر و میسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. تم سے سوال کرتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شراب اور جوئے کے متعلق. کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ ہم شراب پیئیں اور جوا کھیلیں یا نہ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ قل، ان کو کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ تو بہت زیادہ ہے، وہ منافع للناس، لیکن خیر بھی تو ہے، نفع بھی تو ہوتا ہے، تھوڑا سا نفع موجود ہے. اسے شراب، جب شراب پیتے کہتے ہیں یہ سکون تو آتا ہے تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا سکون تو ہے، تھوڑا سا ہے، تھوڑے مقدار میں. پھر پاگل پن جو بعد میں ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن تھوڑا سا جو ابتدا میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی شراب حرام ہے، تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تمہیں کیا پی کے دیکھو پتہ چلے گا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی جو یہ جو جرت کر کے کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے, نفع تو اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا ہے, تھوڑا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے مقدار میں پیو. یاد رکھیں مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جب انسان پینا شروع کرتا ہے پہلے تو اسے سکون آتا ہے, لیکن جب وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کے بغیر پھر رہ نہیں سکتا, پھر پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے, اور بے عقل انسان جانور سے بدتر ہوتا ہے. شکل کا انسان ہے, اس کے عمل جانور سے بھی بدتر ہیں, اس کی کیا زندگی بچارے گی. تو اس آیت کو پھر دوسری آیت آئی, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ٹھیک ہے, جب صحابہ نے آیت جب نازل ہوئی سنا ہے, ٹھیک ہے اگر گناہ ہے لیکن فائدہ بھی تو ہے, اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا نہ پئیں, تو اکثر نے چھوڑ دی, بعض نے عربی تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ٹھیک ہے پیتے ہیں. پھر نماز فرض ہوئی, جب نماز فرض ہوئی اب نماز سے دل جڑنا شروع ہو گیا لوگوں کا, تو انہوں نے پھر آتا یہ آیت نازل فرمائے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ. کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو بہت زیادہ پہلے چھوڑ چکے تھے, اب جن لوگوں کا دل نماز سے جڑ گیا اب وہ بڑے عجیب کشمکش میں ہیں. نماز کے قریب بھی نہیں جانا, جب پڑھنے کی دور کی بات ہے قریب نہیں جانا, سمجھے ذرا. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اکثر نے پھر چھوڑ دی, بہت کم تعداد میں باقی لوگ رہ گئے. بھائی ٹھیک ہے آگے پیچھے پی لیں گے, نماز وقت نہیں پئیں گے. نماز سے منع کیا ہے نا, لا تقربوا الصلاۃ. یہ تو نے فرمایا لا تقربوا الخمر, اگر لا تقربوا الخمر ہوتا تو چھوڑ دیتے. جب یہ لفظ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے, اس مطلب بھائی حرام نہیں ہے. پھر آیت سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اب یہ رجس ہے, یہ شیطان کا عمل ہے, ناپاک ہے. فاجتنبوه یہ کیا ہے؟ فعل امر. معنی کیا اس کے اندر ہے؟ نہیں کا معنی ہے, بارک اللہ. ہے فعل امر, معنی نہیں کا, یعنی چھوڑ دو. اس وقت صحابہ کرام جو باقی رہ گئے تھے پینے والے, فوراً جتنی مٹکے موجود تھے مدینہ کے شہر میں, اس کو توڑنا شروع کر دیا. مدینہ کے شہر کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی, جس کے منہ میں تھی نا اس نے باہر نکال دی ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ حکم آیا ہے, یہ تدریج ہے شریعت کا. اگر وقت حرام کر دیا جاتا, اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے, اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا کیا ہے, اس انسان کمزوری کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کمزوری کو ہمارے والدین سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے مٹی سے, پیدا کیا ہے عدم سے, پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کمزوروں کو بھی جانتا ہے, کہاں پر ہمارا ذہن چلتا ہے, کہاں پر نہیں چلتا, کیا ہماری کمزوریاں ہیں. ہم جتنے بھی ایک دوسرے قریب ہیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. باپ اپنے بیٹے کمزور کو نہیں جانتا, نہیں جانتا. بیٹا اپنے باپ کے کمزوری کو نہیں جان سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کمزوری کو جانتے, کیونکہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی تدبیر کرنے والا ہے. اگر کوئی شخص آ جا کے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسمن کبیرن تو ہے شراب میں, ایک منافع بھی تو ہیں, اب شراب میں کوئی نفع باقی رہا؟ کوئی نفع باقی نہ رہا, یاد رکھیں. کیوں؟ رجس من عمل الشیطان. اور رجس میں کوئی نفع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس لیے شرابی بھائی کی بات جو پہلے تھی کہ نفع بھی ہوتا ہے, مزہ تو آتا ہے, شروع میں آتا ہے لیکن نفع نہیں ہوتا, اس مزہ بھی نقصان ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے شر کا اپنے لیے, جس میں آپ جتنی ایک دلدل ہے, جتنی آپ دیر رہیں گے اس میں اتنی زیادہ غرق ہوتے جائیں گے. جس نے ایک مرتبہ پی اور رکا نہیں, پھر دوسری مرتبہ پی, اس کی پرسنٹیج اڈکشن کی بڑھ جاتی ہے جب تک وہ رکو گے نہیں. تو شروع میں تو وہ سمجھے گا کہ اس فائدہ ہے, نفع ہے, حقیقتاً کیا ہے, اسم کبیرم بھی ہے اور رج سن نام الشیطان بھی ہے. تو پہلے کیوں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا؟ اسے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اچانک اتنا بڑا بوجھ, اتنی بڑی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. یہ دین اسے فطرت کا دین ہے, یہ شریعت پوری فطرت کی شریعت ہے, اور انسان اس پہ عمل کرنا ہے, فرشتے تھوڑے عمل کرنا ہے. جب انسان نے عمل کرنا ہے تو انسان کی کمزوریاں بھی ہیں, تو ان کمزوریوں کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے. تیسری کوئی مثال جانتا ہے؟ ایک اور مثال, نماز والی پہلے 50 تھی, لیکن 50 قرض موجود ہے, موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, موجود ہے. اور چوتھی مثال روزہ کی مثال. پہلے کیا تھا؟ عاشورہ کا روزہ تھا بس، واجب تھا. عاشورہ کون سی تاریخ ہے؟ محرم کی 10 تاریخ. یہودی بھی رکھتے تھے، جاہلیت میں عرب بھی رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رکھتے تھے، مدینہ میں جب آئے تو وہاں پر یہودی رکھتے، مکے میں جاہلیت میں رکھتے تھے. اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودی رکھتے تھے. جب سوال کیا گیا کہ کون سا روزہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی اس دن میں، تو ہم اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اول بموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا. یہ پہلا فرض روزہ تھا عاشورہ کا. اس کے بعد پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا، لیکن اختیار تھا پہلے سال میں، جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تدریج. اس کے بعد والے سال میں ومن شهد منكم الشهر فليصم، جس نے چاند دیکھا ہے یا جس کو معلوم ہو کہ اب رمضان شروع ہو گیا ہے، اب اس پر روزہ فرض ہے. اب اگر کوئی شخص آ کے کہے قرآن مجید میں ہے کہ جسے روزہ رکھنا ہے رکھے، جسے نہیں رکھنا اس کی مرضی ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، کیا اس کی بات درست ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت کی دلیل بن سکتی ہے؟ یہ صحیح تو ہے لیکن صریح نہیں ہے، سمجھیں. صحیح تو ہے یہ آیت، قرآن مجید سارا صحیح ہے، وقت و حدیث میں، بعض حدیث میں پایا جاتا ہے، قرآن میں کوئی ضعف نہیں پایا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے اور تواتر سے ثابت ہے الحمدللہ. لیکن یہ آیت کیا دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہر صحیح نص دلیل نہیں بن سکتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ صریح نہیں ہے. صریح مطلب اس میں صراحتاً یہ حکم موجود ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے، صراحتاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل منسوخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وحکمت نسخ الحکم دون اللفظ، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ حکم کو منسوخ کر دے گا لیکن لفظ موجود ہے. میں نے پہلے بیان کیا ہے، شیخ صاحب نے فرمایا بقا ثواب التلاوہ، نمبر ایک. اس کو نمبر ایک کر دیں کہ تلاوت کرنے کا ثواب تو باقی رہے، باقی رہا کہ نہ رہا؟ باقی رہا. اور تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور ایک حرف کے جو ثواب ہے، ایک حرف کے بدلے جو ہے 10 گنا ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. نمبر دو وہ تذکیر الام بحکمت النسخ، دوسرا فائدہ یہ ہے اس نسخ کے قسم کا کہ لفظ باقی ہے اور حکم منسوخ ہو گیا، کہ امت کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے کہ نسخ کی حکمت بھی ہے شریعت میں. یہ شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے، یہ شریعت، یہ دین آسانی کا دین ہے، اس دین میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ مشکل مصیبت ہے اور یہ دین مصیبت سے پاک ہے، دین میں آسانی ہے. میدان جنگ میں، جہاد میں جب گردن کٹتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ بھی آسانی ہے، یہ مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گردن کٹی ہے جہاد کی شروط اور ضوابط کے ساتھ، تو یہ آسان ہے. جو خود کچھ حملے کرتے پھرتے ہیں یہ جہاد نہیں، یاد رکھیں. یہ مشکل دین ہے، یہ مشکل دین ہے، کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنے آپ مصیبت میں ڈالتے ہیں اور معصوم جانے بھی لیتے ہیں، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مقتول آئے گا، ایک ہاتھ میں اب اس کا سر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ مقتول کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس سے پوچھے سے مجھے قتل کیوں کیا؟ وہاں پر جواب دینا پڑے گا. اور جو ایک بم بلاسٹ میں 10 لوگوں کو یا 20 کو مار دیتے ہیں تو اس کا گریبان ایک نہیں پکڑیں گے، یاد رکھیں. یہ 20 کے 20 لوگ آئیں گے، اس کے گربان کو پکڑ کے آئیں گے اور اس نے جواب دینا ہوگا کہ اس نے کیوں کیا ہے. اور الدماء، خون کا جو حساب ہے، یاد رکھیں، معاملات میں سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا، قتل کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں الثانی، دوسری قسم نسخ کی، کس اعتبار سے؟ نص منسوخ کے اعتبار سے. منسخ لفظ وبقی حکمہ، الٹا، لفظ موجود نہیں لیکن حکم موجود ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے لفظ موجود ہے حکم نہیں ہے, حکم منسوخ ہو گیا. اب لفظ موجود نہیں ہے منسوخ ہو گیا لیکن حکم موجود ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ جو میں بات کرنا جا رہا ہوں قرآن مجید میں آج موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم اس پر ہم عمل کرتے ہیں آج بھی. اس کی دلیل اور مثال, فقد ثبت فی الصحیحین, ثابت ہوا صحیحین. صحیحین کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم. بخاری حدیث نمبر 6829 اور مسلم حدیث نمبر 1691. من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت, ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال, سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, كان فيما انزل الله آية الرجم, جو کلام اللہ تعالی نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید اس میں آیت رجم بھی تھی, اس میں آیت رجم بھی تھی. فقرأناها, بس ہم نے اسے پڑھا. وعقلناها, اور اسے عقل بند کیا یعنی عقل میں اسے یاد کیا. عقلناها ووعیناها, اور اسے سمجھا. عقلنا کا مطلب کیا ہے؟ سمجھا, عقل بند کیا یا حفظ کیا, یاد کیا. ووعیناها یعنی سمجھتے ہوئے اپنے دل میں محفوظ کیا. عقل سے سمجھا اور وعیناها اس کو محفوظ بھی کر دیا, یعنی آج بھی ہمیں یاد ہے. ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا یعنی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کیا اس آیت کو پڑھ کر جو پہلے موجود تھی. ورجمنا بعده, اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رجم کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ منسوخ ہو گیا حکم رجم کا؟ جب صحابہ کرام علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رجم کیا, اس مطلب ہے رجم آج بھی موجود ہے. جب صحابہ کرام کی زندگی میں منسوخ نہیں ہوا تو آج منسوخ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نسخ کا زمانہ کون سا ہے؟ نبوت کا زمانہ ہے, اس کے بعد نسخ ہو نہیں سکتا. فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگوں پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد پھر کوئی کہنے والا یہ بات کہے. یہ بات جب لمبی ہو جائے گی, قرآن میں تو لفظ موجود نہیں ہے, پھر کسی عرصے کے بعد, لمبے عرصے کے بعد کوئی بعض لوگ آئے, ان میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے. کیا نہ کہے؟ واللہ ما نجد الرجم فی کتاب اللہ, اللہ کی قسم ہم نے تو اللہ کی کتاب میں رجم نہیں پائی, یعنی پڑھی نہیں ہم نے. فیضل بترک فریضۃ انزلہا اللہ, دیکھیں الفاظ دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرض کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں. نازل کردہ فرض کیا ہے؟ رجم کرنا, سنسار کرنا, یہ فرض ہے. نہیں عمل کریں گے تو گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ گمراہ ہوں گے. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ, بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زنا کرنے والوں یعنی زانی محسن جو ہے پر رجم حق ثابت ہے. حق على من زنا اذا احسن, جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں. من الرجال والنساء, وقامت البینہ, اور ان پر گواہی قائم ہو جائے. او کان الحبل, یا حمل ظاہر ہو جائے. او الاعتراف, یا اعتراف کر لیں. یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں. واضح الفاظ ہیں, مزید شرح کی ضرورت نہیں ہے, کہ رجم کی آیت موجود تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی, صحابہ کرام نے بھی پڑھی, اس کے بعد اللہ تعالی لفظ کو منسوخ کر دیا لیکن حکم باقی رہا. حکم ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بارک اللہ فیک. حکمت میں بھی بیان کرتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, وحکمت نسخ اللفظ دون الحکم. اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ نسخ جو ہے وہ لفظ کا ہوا حکم کا نہیں ہوا, حکم موجود ہے. نمبر ایک, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اختبار الامہ فی العمل بما لا یجدون لفظ فی القرآن, امت کا امتحان ہے کہ جو لفظ قرآن مجید میں نہیں پاتے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں. آج پرویزی اور بعض مکرین حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کے یہ کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں ہے. تو قرآن کو ترازو بناؤ, جو حدیث قرآن کے مطابق ہو تو لے, جو قرآن میں نہ ہو جو الفاظ یا جو معنی جو حکم اس کو نہ لے. سبحان اللہ, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں واضح الفاظوں میں, یہ وقت آئے گا, مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آئے گا. وقت آیا ہے میرے بھائیوں, اور کافی دوار سے کافی زمانوں سے اس لوگ موجود, یہ فتنہ ہر زمانے میں آتا ہے, پھر دب جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر مٹ جاتا ہے. یہ لوگ آتے رہیں گے, اپنے فتنہ اس طریقے سے پھیلاتے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو, اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تا قیامت تمام رکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لوگوں کی دو قسمیں ہیں, بعض لوگ اس نور کو کی دفاع کرتے ہیں اور بعض لوگ اس نور کو پھونکنے والے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دی, عقل دی ہے, آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ سوال آج نہیں ہوگا, سوال اس دن ہوگا جس دن جواب کے لیے آپ کے پاس نہ کوئی کتاب ہوگی, نہ کوئی علم ہوگا, آپ کا جو دل میں ایمان ہوگا, جو آپ کا عقیدہ ہوگا, جو آپ کا منہج ہوگا, اس کے مطابق آپ جواب دیں گے. آج آپ تیاری کر سکتے ہیں, آج وقت ہے. آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اس نور کے دفاع کرنے میں ان کے ساتھ جو دفاع کر رہے ہیں, یا ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں, چاہے جاننے میں یا انجاننے میں؟ تو امت کا امتحان ہے, امت میں لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, امن نو سب سراخوں پہ ہے, ہم نے عمل کیا, اپنا سر جھکا دیا. رجم قرآن میں نہیں ہے لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے, صحابہ کرام نے عمل کیا ہے, تو ہمارا بھی راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اسے کہتے سلفیت میرے بھائیوں, یہ سلفیت کا راستہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, قرآن حدیث پر عمل کرو جیسا کہ صحابہ کرام نے عمل کیا. یہ ہماری دعوت ہے. چاہے لوگ ہمیں وہابی کہیں, چاہے لوگ ہمیں اہل حدیث کہیں, چاہے لوگ ہمیں سلفی کہیں, جس نام سے وہ پکارنا چاہیں, جیسا مذاق اڑانا چاہتے ہیں, جو نفرت کرنا چاہتے ہیں, وہ جانے ان کا رب جانے, جواب وہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو, لیکن ہمارا راستہ یہی ہے. جیسا فرماتے ہیں وحکمت نسخ اللفظ دون الحکم اختبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق ايمانهم, ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. بما انزل الله تعالى, جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة, سورة النساء آیت 103 میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تجھ پر نازل کر دے گا کتاب یعنی قرآن والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث. عکس حال الیہود, یہودوں کی مخالفت, ان کے برعکس کیا کرتے تھے؟ الذین حاولوا کتم نص الرجم فی التوراۃ, انہوں نے کیا کیا؟ تورات کے اندر رجم کا نص موجود ہے, دیکھیں منسوخ, نہ لفظ منسوخ ہے اور نہ حکم منسوخ ہے, دونوں موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ رکھ کے تورات کے اوپر, صفحے کے اوپر, لفظ کو بھی منسوخ کر دیا اور حکم کو بھی منسوخ کر دیا. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ نہیں ہیں. جو امتی ہیں واقعی, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, جو اس لقب پر فائز ہیں, میرے بھائی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, جو سارے انبیاء کے سردار ہیں. یہ امت ساری امتوں کے سردار ہیں, یاد رکھیں. اور اس میں ہمارا کیا کمال ہے میرے بھائیو؟ ہم پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے ہیں, ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں. اگر نعوذ باللہ کوئی یہود و نصارہ ہوتے, انگلینڈ کے کسی کونے میں پڑے ہوتے اور مشکل سے ہمیں اسلام ملتا, اس پہ ہم عمل کرتے, تو آج اس طریقے سے عمل کرتے اسلام پہ؟ آج نمازوں کی تعداد مساجد میں اتنی ہوتی؟ ان کو جا کے دیکھیں جن لوگوں نے ایمان اسلام قبول کیا ہے, ان کی زندگی دیکھیں کیسے پلٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وراثت میں ملا ہے اور ان کو محنت سے ملا ہے. اور یہ تو انسان کی فطرت ہے, جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کا حشر دیکھنا چاہتے ہیں. تو بعض جو کمپنیوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو مفت میں ملتی ہیں, جب ایک دفعہ بیٹھا تھا کسی ساتھی کے ساتھ, تو ایک بڑا سا اسپیڈ بریکر آیا, اس نے دیکھا نہیں, دوسرا ہے, دوسرے کہ اللہ سے ڈرو یہ گاڑی ہے. وہ کہتے ہیں یار جس کی ہے وہ جا رہے, ہمیں کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرو, اس نے تمہیں اسے نہیں دی کہ یہ حشر کرتے رہو. تمہاری اپنی گاڑی ہوتی تو میرا خیال ہے ایک منٹ پہلے سے بریک مارنا شروع کر دیتے کہ آگے اسپیڈ بریکر آ رہا ہے. کیوں؟ اسے مفت ملی ہے, اس کی اپنی تھوڑی ہے. اپنی گاڑی ہوتی اگر مکھی بھی سامنے بیٹھتی ہے نا, تو اس کو پریشانی ہوتی ہے, ابھی یار صاف کر کے ہوتے مکھی کہاں سے آ گئی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سوال اس کا بھی کرے گا, امانت داری ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ خیانت ہے, یاد رکھیں, یہ خیانت کی ایک قسم ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں خیانت صرف پیسوں میں ہوتی ہے, نہیں میرے بھائیوں, خیانت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی, خیانت اس میں بھی ہوتی ہے. جو آپ کو ذمہ جو کچھ دیا گیا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی, یہ بھی امانت میں شامل ہے. اور دوسرا فائدہ جو میں نے بیان کیا ہے اس نسخ کا, حکمت کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بغیر حدیث کے ممکن نہیں, بہت مشکل ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ کیونکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور نسخ کے اس قسم سے مقرن حدیث کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکات, اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے میرے بھائیو, کوئی بھی مائی کلال ہمیں پانچ وقت نماز نہیں پڑھ کے دکھا سکتا صرف قرآن مجید میں سے. وہ نہ ہی وہ زکات دے سکتا ہے, نہ ہی وہ حج کر سکتا ہے, نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یہ ارکان اسلام ہے کہ نہیں؟ جب ارکان اسلام بغیر حدیث کی آپ عمل نہیں کر سکتے صرف قرآن مجید پڑھ کے, میرے بھائی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھیں کہ حدیث ضروری ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث قرآن سے زیادہ اہم ہے, نعوذ باللہ, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جب ایک استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے اور شاگرد سمجھ لیتا ہے تو کیا شاگرد استاد سے بہتر ہوتا ہے کیا؟ کہ بندے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے بھائی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں کہ قرآن نازل کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قرآن میں اتارا ہے تاکہ لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان پر کیا اتارا گیا ہے. وہ اقیم الصلاۃ اتارا گیا ہے, کیسے اقیم الصلاۃ کرے؟ وآتوا الزکاۃ اتارا گیا ہے قرآن مجید میں, کیسے زکات دے؟ کتب علیکم الصیام, کیسے روزہ رکھیں؟ وللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کیسے حج کریں؟ کیا پہلے ہم سات تاریخ طواف افاضہ کر سکتے ہیں؟ کیا آٹھ تاریخ میدان عرفات میں رک سکتے ہیں؟ کیا نو تاریخ ہم بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ کہاں قرآن مجید میں دکھائیں؟ یہ تاریخ موجود ہے قرآن مجید میں؟ نہیں میرے بھائی, نہیں, حج نہیں کر سکتے الا کہ کوئی نیا خود ساختہ دین آپ ایجاد کریں, جیسے عمر بن خطاب نے فرمایا ہے فیضلوا, راستہ نہیں ہے, یا گمراہی ہے یا اتباع سنت ہے. اتباع سنت ہے قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام کی سمجھ کے ساتھ, اور گمراہی کہاں پہ ہے؟ اس راستے کے علاوہ. الثالث, شیخ صاحب فرماتے ہیں تیسرا, منسخ حکمہ لفظہ, اب دونوں نہیں ہے, نہ لفظ موجود ہے اور نہ حکم موجود ہے. اس کی مثال کنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشہ رضی اللہ عنہا, جس حدیث عائشہ کے حدیث میں بیان کیا پچھلے درس میں کہ 10 رضعات دودھ پینے کے 10 رضعات محرمات تھیں, کہ اگر بچہ مبھر کے 10 مرتبہ دودھ پی لے کسی عورت سے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے, اور اس کی جو بیٹیاں ہیں اس کی رضائی بہنیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آیت جو قرآن مجید میں تھی, عمر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آیت قرآن مجید میں تھی, پھر یہ آیت پوری پوری منسوخ ہو گئی, نہ یہ اس آیت کا لفظ موجود ہے اور نہ حکم موجود ہے. یہ حکم پھر بعد میں 5 رضعات آیا ہے, یہ حدیث میں 5 رضعات جو ہے, یعنی پہلے 10 رضعات تھی, پھر 5 ہوئی, پھر 5 اور 10 دونوں منسوخ ہو گئی, لیکن 5 باقی رہی, حکم لفظ منسوخ ہو گیا اور 10 کا لفظ حکم دونوں منسوخ ہو گیا. دوسری اعتبار تقسیم کا, نسخ تقسیم کا, شیخ صاحب فرماتے ہیں وانقسم النسخ باعتبار الناسخ 4 اقسام, 4 قسمیں. آگے بڑھے ہیں, تھک گئے آپ لوگ, سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال درس آسان ہے, مشکل ہے؟ آسان ہے الحمدللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وانقسم النسخ باعتبار الناسخ 4 اقسام. اب منسوخ جو ختم ہوگا اس کی بات ہی, اب جو ناسخ ہے دوسرا جو متاخر نص ہے اس کے کتنے قسمیں ہیں؟ اب ناسخ کون سا بن سکتا ہے, نسخ کون سا نہیں بن سکتا, جو اس کی شیخ صاحب فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں. الاول, پہلا, نسخ القرآن بالقرآن, قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کیا جا رہا ہے دوسری آیت سے, تو قرآن کی آیت منسوخ بھی ہے اور قرآن کی دوسری آیت ناسخ ہے. ٹھیک ہے, وہ مثال, اس کی مثال آیت المصابرہ, سورۃ الانفال کی آیت المصابرہ جو ہم نے بیان کی ہے, بار بار بیان کی اس درس میں, وہ اس کی دلیل ہے. الثانی دوسری قسم نسخ کی, نسخ کے اعتبار سے نسخ القرآن بالسنہ, قرآن مجید کی آیت منسوخ ہو جائے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحیح حدیث سے. جیسا فرماتے ہیں ولم اجد له مثالا سلیما, اس کی میں نے کوئی صحیح مثال نہیں پائی, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجود ہو؟ یہ کہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پہلے گزر چکا ہے. نمبر ایک کہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے, یہ انصاف ہے علماء کا. نمبر دو سننے والے کو اگر بعد میں پتہ چل جائے تو اس کو بیان ضرور کرے فائدے کے لیے. نمبر تین جب ہمارے اس پہ اتفاق ہے, اتفاق ہے, پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ قول راجح بھی یہی ہے کہ نص جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. متواتر احاد کی بات ختم ہو چکی ہے نا, اگر نص صحیح اور صریح ہے تو نسخ کے قابل ہے کہ نہیں, وہ ناسخ ہو سکتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت صحیح اور صریح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی حدیث, اگر کوئی حدیث آ جائے تو وہ حدیث اگرچہ احاد بھی ہو لیکن صحیح ہے اور صریح بھی ہے, کیا اس آیت کے حکم نسخ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کر سکتی ہے. جب کر سکتی ہے لیکن ہمیں مثال نہیں ملی, کیا اگر ہمیں مثال نہیں ملی تو اس مطلب علم صرف مجھے آتا ہے یا میرے شیخ صاحب کو آتا ہے, کسی کو اور کو نہیں آتا کیا؟ نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں چلا. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس مثال کو بیان کر دینا فائدہ کے لیے. نمبر تین جیسا فرماتا ہے نسخ سنت بالقرآن, کہ قرآن مجید کی آیت جو ہے اس نے نسخ کیا ہے حدیث کو, حکم حدیث میں موجود تھا لیکن بعد میں آیت نازل ہوئی اس حدیث کے حکم کو نسخ کر دیا. اور یہاں پر منکرین حدیث کو تکلیف ہوگی تھوڑی سی, کیسے اس کی مثال دیکھیں. جیسا فرماتے ہیں ومثاله نسخ استقبال بیت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بالقرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرف اپنا رخ کرتے؟ بیت المقدس کی طرف. کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ مکہ میں ہے, کعبہ سامنے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے مکہ میں؟ اس سمت میں کھڑے ہو جاتے کہ بیچ میں کعبہ آتا اور رخ جو ہے کہاں پہ ہوتا؟ بیت المقدس کی طرف ہوتا, یعنی جنوب کی طرف کھڑے ہو جاتے کیونکہ بیت المقدس تقریباً شمال کی طرف ہے, تو کعبہ بیچ میں آ جاتا. لیکن جب مدینہ گئے اب مسئلہ ہو گیا, اب کعبہ تو دوسرا رخ ہے اور بیت المقدس دوسرا رخ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے رہے بار بار. اللہ فرماتا قد نرى تقلب وجهك في السماء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام. اب اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں, کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم دیا کہ مکہ کو چھوڑنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کیوں چھوڑوں, میں یہاں پر میں پیدا ہوا ہوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں, نہیں ہرگز نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے, روتے ہوئے مکہ سے نکلے ہیں اور یہ فرمایا نکل باہر جاتے ہوئے مکہ سے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے تم کتنا پیار ہو کتنا عزیز ہو, میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں کبھی نہ نکلتا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تعمیل کرنی ہے. تو تقریباً 16 مہینے کے قریب جو ہے آپ اصل مدینہ میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے اور بار بار اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ دل کی حال جانتے ہیں, یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور, ضروری کہ زبان سے دعا مانگے, جو دل میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیا اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فولی وجہ کے شطر مسجد الحرام, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر دیں کہاں, کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف. کہاں پہ مسجد حرام ہے؟ مکہ میں. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, تم جہاں بھی ہو آج کے بعد کہاں چہرہ کرنا ہے, رخ کس طرف کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ہے. اب یہ آیت ناسخ ہے, ناسخ ہے تو منسوخ کیا ہے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا, یہ کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. دیکھیں اس پہ اتفاق ہے, مقرن حدیث میں اتفاق کرتے ہیں کہ کعبہ جو ہے دوسرا قبلہ ہے, پہلا قبلہ بیت المقدس ہے. کہاں قرآن مجید میں ہے؟ نہیں ہے. جب قرآن مجید میں نہیں ہے تو پھر حدیث میں ہے, تو حدیث کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ کانٹرڈکشن ہے یہاں پہ. اس لیے آپ پر لازم آتا ہے کہ اس حدیث کا اقرار کرو جس میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اب تو رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اس مثال میں قرآن مجید کی آیت ناسخ ہے اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منسوخ ہے. جیسا فرماتے ہیں چوتھے قسم نسخ سنت بالسنہ، سنت کو ایک حدیث کو دوسری حدیث نسخ کر رہی ہے. ومثال ہو اس کی مثال قول صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا نبیذ سے، اور نبیذ اس شراب کو کہتے ہیں جو عام طور پہ پھلوں سے بنتی ہے ابتدائی وقت میں. میں نے تو منع کرتا تھا نبیذ کے برتنوں سے، اب جو چاہو پیو صرف نشے والے چیز نہ پیو. تو نشے سے منع کر دیا. بعض اوقات جو آپ فروٹ کا شربت جو ہوتا ہے آپ اگر اس کو پئیں تو اس کا بعض اوقات تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن نشہ نہیں ہوتا اس میں. تو جب تک نشہ نہیں آپ پی سکتے اس کو، یاد رکھیں. لیکن جب اس میں نشہ شامل ہو جائے یا وہ تبدیل ہو جائے شراب میں بیکٹیریا کے عمل سے، پتہ ہے شراب بنتی کیسے، تو بیکٹیریا اس میں جاتے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب گندگی لوگ پیتے ہیں شراب سمجھ کے، سبحان اللہ. اسی بیکٹیریا سے پیپ بنتی ہے انسان کے جسم کے اندر. یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ پیپ کیسے بنتی ہے؟ جب زخم پہ پیپ بن جاتی ہے بیکٹیریا کے عمل سے ہوتی ہے. بیکٹیریا ہمیشہ اچھی چیز کو گندہ ہی کرتی ہے، جیسے کوئی بھی عقل مند پیپ نہیں پی سکتا. یہ جہنمیوں کی خوراک ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بھی عقل مند دنیا میں شراب بھی نہیں پینی چاہیے اسے. تو اس میں کیا ہے، کن تو نہیں تک میں نے نبی فی الاوعیۃ، پہلے تو منع کیا تھا ان برتنوں میں کچھ نہ پیو. فشربو فی ما شئتم، پہلے تو برتن بھی استعمال نہیں کیے جاتے تھے، برتن بھی نہیں، لیکن ابھی ان برتنوں میں پیا کرو جس میں کوئی شراب باقی نہ رہے. اس کی دوسری مثال، ایسی مثال کسی کو یاد ہے؟ کن تو نہیں تک میں زیارت القبور الا فزوروها، میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت کو، لیکن اب زیارت کیا کرو. تو اس میں ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی حدیث کے الفاظ ایک میں ہو سکتا ہے کہ دوسری حدیث بھی ایک حدیث کو نسخ کر سکتی ہے، دونوں درست ہیں. جیسا فرماتے ہیں جو شیخ صاحب مثال نہیں بیان کی، تیسری قسم کی جو تیسرا طریقہ ہے نسخ کا میں بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے جو منسوخ خود ہے اس کے اعتبار سے، جو تبدیل ہو چکا ہے. یہ تین قسموں کا ہے. نمبر ایک، النسخ من ثقیل الى خفیف، بھاری سے خفیف کی طرف. اس کی مثال کیا ہے؟ مصابہ رکھی آیت، ایک کے سامنے 10 مشکل ہے کہ نہیں، لیکن ایک کے سامنے 2، تو مشکل سے آسانی کی طرف نسخ ہوا. اس کی یہ مثال ہے. دوسری، من خفیف الى ثقیل، الٹا، آسان تھا مشکل کر دیا گیا. بارک اللہ. روزہ پہلے آسان تھا، چاہے روزہ رکھیں یا مسکین کو کھانا کھلائیں، بعد میں کیا ہوا، فرض ہو گیا روزے رکھنا ہے، اب دوسرا چارہ نہیں ہے. اور تیسرا، من مساوی الى مساوی، دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں، نہ خفیف ہے نہ ثقیل ہے. مثال قبلہ کا رخ تبدیل کرنا بیت المقدس سے مکہ کی طرف، اس میں کوئی بھاری آسان ہے؟ آپ رخ اس طرف کریں یا اس طرف کریں، کوئی مشکل ہے نہیں ہے. یہ تیسری قسم ہے. جیسا فرماتے ہیں نسخ حکم متعددہ، نسخ کی بہت ساری حکم ہیں، متعددہ ہیں، ان میں سے بعض. اب کوئی شخص پوچھے نسخ کا فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ نمبر ایک، مراعات مصالح العباد بتشریع ما ہوا انفع لهم، لوگوں کی مصلحتوں کی رعایت، کہ ان کے لیے وہ چیز مشروع کی جاتی ہے جو ان کی دنیا اور دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. ما انفع لهم في دينهم ودنياهم. نمبر دو، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، تشریع میں مرحلے کے بعد مرحلہ آہستہ آہستہ بڑھنا یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے. آسانی شروع میں آہستہ آہستہ پھر کمال. کمال بوقت نہیں آ سکتا, یاد رکھیں, کمال بوقت نہیں آ سکتا, انسان کمزور ہے, عاجز ہے. تو آہستہ آہستہ دیکھیں, چھوٹا بچہ ہے وہ 10 کلو کا پتھر اٹھا سکتا ہے, لیکن یہی بچہ ہوتا ہے 20 سال کے بعد 20 کلو اٹھا سکتا ہے, 30 کلو 100 کلو اٹھا سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی بچہ, اس کی کیا تبدیل ہے؟ تو آہستہ آہستہ اس کے جسم نے اس بار کو اٹھانے کی قابلیت حاصل کر لی ہے. اسی طرح شریعت بھی ایسی ہے, تو انسان کمزور ہے, آہستہ آہستہ شریعت بھی کمال کو پہنچتی ہے اور انسان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. نمبر 3, اختبار المکلفین باستعداد لقبول التحول من حکم الى آخر ورضاهم بذلك. مکلفین کا امتحان, مکلف کون ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان. اس استعداد کے لیے, اس تیاری کے لیے کہ وہ ایک حکم سے دوسرے حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار اور اس پر راضی ہو جائیں. ٹائم ہو گیا, چلے پورا کر لیتے ہیں. نمبر 4, اختبار المکلفین بقیامہم بوظیفۃ الشکر. مکلفین کا پھر دوسرا امتحان, دیکھیں نص میں دوگنا امتحان ہے, ایک امتحان نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ نسخ کسی سخت حکم سے تخفیف کی طرف ہو, جیسا کہ آیت مصابرہ میں ہے, ٹھیک ہے نا؟ یعنی مکلفین کا اختبار امتحان بے قیام بے وظیفۃ الشکر, کہ وہ شکر کرتے اللہ تعالیٰ کا اگر نسخ الی اخف سخت سے آسانی کی طرف ہو. اچھا اگر الٹا تو پھر کیا ہے؟ وہ وظیفۃ الصبر اذا کان نسخ الی اثقل, تو پھر صبر کا امتحان اگر تخفیف سے سختی کی طرف نسخ کا حکم آیا ہو. آخر میں ایک سوال ہے, نسخ کو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ, سمجھ لیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. اس سے پہلے کہ آپ لوگ سوال کریں, میں سوال کرتا ہوں, کیا جہاد کی آیات منسوخ ہیں کہ نہیں؟
مشروط.
آپ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہیں, مشروط ہیں. مشروط کیا؟ شرط کے ساتھ. کیسے؟
مطلب جہاد جو ہے اس کی شرطوں کے ساتھ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد شرطیں موجود ہیں, بات ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ آیتیں جو ہیں اگر ہم اسی ترازو پہ تولیں, نسخ کے ترازو پہ, کیا یہ آیتیں منسوخ ہیں کہ نہیں؟ آئے دیکھتے وہ کون. جی
جہاں تک دس میں یاد شیخ بن باز کا بتایا تھا نہیں ہے منسوخ, لیکن ان کا
شیخ بن باز نے فرمایا منسوخ نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, میں شیخ بن باز کی بات نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم نے نسخ کو ابھی سمجھا ہے, کیا آیات مراحل الجہاد منسوخ ہے کہ نہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ مراحل کو ہے کون سے. مراحل آتی ہیں آپ لوگوں کو جہاد کی, کون سے مرحلے تھے؟ 3 یا 4. پھر ہم اس ترازو پہ توڑ سکتے ہیں منسوخ ہے کہ نہیں, نسخ کے شرطوں کو دیکھ کے جو ہم نے پڑھا ہے, قسموں کو دیکھ کے یا نہیں. پہلی کیا تھی آیت؟ یاد کہ 3 مراحل ہیں, بعض علماء 4 بھی فرماتے ہیں جہاد کی. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کف الید, ہاتھ روک لو. فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, سورۃ النساء نمبر 77. کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکات دو؟ تو یہاں پر حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت میں, سورہ نساء نمبر 77 میں, کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. ارے کافر مارتے ہیں, مارنے دو, ہاتھ نہیں اٹھانا. اگرچہ تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچائیں تب بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. اور یہ جہاد کے مرحلوں میں سے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے کہ آپ کا کوئی پیارا, اور ایسے پیارے جس پر آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنے مال اپنے بیوی بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو دفاع کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ تھوڑا امتحان ہے, کتنے سخت امتحان ہے. میرے بھائی انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے, اپنے پیاروں کو تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اور پیار اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا ہو تو پھر انسان سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو صحابہ کرام ہاتھ نہیں اٹھائے, اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بہادر بھی نہیں امت میں. یاد رکھیں صحابہ کرام کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے چلتے ہوئے شدید تکلیف میں, آل یاسر کو شدید عذاب دیا, پوری آل کو. سیدنا بلال کو گھسیٹا جاتا تھا تپتی ہوئی ریت پہ مکہ کے صحرا میں, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, صبر کرو آل یاسر, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعوذ باللہ کو بزدلی تھی، نعوذ باللہ. جو جس کے ذہن میں خطرہ بھی آتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، یاد رکھیں. سوچ دور کی بات ہے، اقرار دور کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی مومن اگر اس کا ایمان ہے تو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بزدل ہیں. آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفوا ایدیکم. تو پہلے دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ الاذن بالجہاد، جہاد کی اب پرمیشن دی گئی، اجازت دی گئی، لیکن کس کے خلاف؟ جو تم سے لڑتے ہیں ان کے خلاف لڑو. ہر کافر نہیں، سارے کافر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، سورة البقرة نمبر 190.
اور وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذين يقاتلونكم ان کے خلاف جو تم سے لڑتے ہیں، مقاتلہ کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے نہ گزرنا، ان اللہ لا يحب المعتدين کیونکہ اللہ تعالیٰ حد گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ تو دوسرا مرحلہ تھا. اب پہلے مرحلے میں کیا تھا؟ ہاتھ نہیں اٹھانا. دوسرا مرحلہ کیا آیا؟ اب ہاتھ اٹھانا ہے، سمجھے ذرا. اب نص پہلا دوسرا تھا، اب دوسرا ہے. اچھا تیسرے کی بات کریں، پھر نص کی طرف آتے ہیں. تیسرا مرحلہ مقاتلت الناس کافر، سارے کے سارے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. کب تک؟ جب تک کہ اللہ تعالی کا نام بلند نہیں ہوتا، جب تک شرک نہیں مٹ جاتا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، سورۃ الانفال میں. اور مقاتلہ کرو کہ کب تک؟ حتی غایہ کے لیے، لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، ویکون الدین کلہ للہ، جب تک سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو جاتا. تفسیر میں علماء فرماتے ہیں فتنہ کا مطلب ہے شرک، یہاں پہ شرک اور کفر جب تک مٹ نہیں جاتا. یہ تین مرحلے ہیں. اگر دیکھا جائے ان آیات کو ہم پڑھتے قرآن مجید موجود ہیں کہ نہیں؟ لفظ موجود ہے، لیکن حکم موجود ہے کہ نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ آیات جہاد جو ہے مراحل کی، یہ منسوخ ہیں کہ نہیں؟ یعنی آخری آیات ناسخ ہے، باقی دو آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں. یہ بعض علماء کا نظریہ ہے. اور جو محققین علماء ہیں وہ فرماتے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں. اور یہ قول شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا الصارم المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں، الصارم المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی بن باز جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 131 سے 137 تک اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیوں منسوخ نہیں ہے. تو یہ آیتیں جو قول راجح ہیں منسوخ نہیں ہیں. آئے ہم اس کو ذرا طلب علم دیکھتے ذرا تولتے ہیں نص پہ. نص کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آیت منسوخ ہو چکی اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور موٹی سی مثال ہے، کوئی شخص آج اگر شراب ہاتھ میں لے کے پینا شروع کر دے اور کہے یار قرآن مجید میں تو ہے کہ جب نماز پڑھو تب شراب نہ پیو، اب تو میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اب تو پینے دو مجھے، ہم کیا کہیں پی لو؟ نہیں. منسوخ کا مطلب ہے آپ دوبارہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات پہ جو کف الید کی ہے یا دشمن کے خلاف، اپنے جو صرف تمہارے دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا، لڑنا کی جو آیات ہیں، کیا یہ بھی اس طریقے سے منسوخ ہیں؟ اور ان علماء نے کہاں سے بات لی ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے جو آیات مراحل الجہاد ہیں؟ ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں. صلح الحدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری میں. اس سے پہلے جنگ بدر بھی گزر گئی، جنگ احد بھی گزر گئی، جنگ بنی قینقاع جو ہے وہ بھی گزر گئی، جنگ احزاب بھی گزر گئی، جنگ بنی قریظہ بھی گزر گئی. یہ پانچ ہی جنگیں، بڑی بڑی جنگیں ہیں، سب گزر گئی. اور کامیابی ان جنگوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، سوائے جنگ احد میں. اگرچہ ریزلٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تھی، لیکن حقیقتا جو ہے اس میں اس جنگ میں مسلمانوں کو تکلیف کافی ہوئی اور شکست ہوئی، لیکن جو اس کا ریزلٹ ہے مسلمانوں کے حق میں تھا. وجہ یہ ہے کہ کافروں نے جب مسلمانوں کو شہید بھی کیا 70 سے زیادہ، انہیں رخ مدینہ کی طرف نہیں کیا، واپس چلے گئے مکہ کی طرف. اگرچہ وہ جنگ جیت چکے تو چاہتے مدینہ پر قبضہ کرتے، اور اس لیے وہ اپنے گھر سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی ہے اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے آخر میں صحابے کو بھیجتے اور فرماتے دیکھو اب ابو سفیان جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں یا اونٹوں پہ سوار ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ جانتے ہیں؟ اگر گھوڑوں پہ سوار ہیں یا مدینے کی طرف رخ کر جا رہے ہیں اور ہم وہاں پہ جا کے دفاع کرتے ہیں، اگر اونٹوں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب مکہ کی طرف جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، تو اب ہم یہاں پہ ابھی انتظار کرتے ہیں. دیکھیں اسے کہتے ہیں حکمت. تو صحابی نے دیکھا کہ خبر دی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں پہ سوار ہو کے گئے ہیں، اور جب انہوں نے آدھا راستے کے قریب وہاں پہ گئے پھر وہ یاد آیا ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے، پھر پلٹنے کا سوچا واپس. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ آنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پھر تیاری کی. غزوۃ حمراء الاسد مشہور ہے، لیکن غزوہ ہوا نہیں جنگ احد کے بعد. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب پیدا کر دیا، ڈر گئے. تو ایک قافلہ جا رہا تھا انہیں کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو جا کے میرا پیغام دے دیں کہ ہم تیار ہیں، اگر آنا چاہتے تو اب ہم تیار ہیں. تو انہوں کو پھر یہ یاد آئے بات کہ ہم نے جن کو تکلیف دی وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے جو شہید ہو چکے تھے صحابہ کرام کی کافی، یعنی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دی، پیٹ چاک کر دیے، تو انہوں نے کہا اب جو ہیں ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہمیں، تو اس لیے بہتر ہے جب نکل گئے تو عزت بچا کے نکلے یہاں سے. بہرحال تو سن 6 ہجری میں جنگ صلح الحدیبیہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے مکہ کی طرف، اور یہ جنگیں ہو چکی ہیں کس کے خلاف؟ انہیں کے خلاف اکثر جنگیں ہوئی ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑے کی نیت سے بالکل ہرگز نہیں گئے تھے، بلکہ عمرے کی نیت سے گئے تھے. احرام باندھا ہوا تھا اور ساتھ میں جانور بھی ساتھ تھا قربانی کا. وہاں پہنچتے ہی مشرکوں نے روک دیا، یہ نہیں ہو سکتا دشمن اور ہمارے شہر میں، یہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر بیعت رضوان بھی ہوئی درخت کے نیچے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دو تین دن وہاں پہ رک گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں قتل کر دیا گیا ہو، ایک افواہ پھیلی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی درخت کے نیچے، لیکن اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کٹھن شرطوں کے ساتھ، اتنی کٹھن شرطیں تھیں تاریخ میں ظاہراً حقیقتاً نہیں، اس کے باوجود بھی ان مشکل شرائط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لی ہے. اور اس سال میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا عمرہ نہیں کیا، وہیں سے حرم کی حدود سامنے تھی آپ کو پتہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے با جماعت صحابہ کرام کے ساتھ، تو 10 قدم آگے چڑھ کے حرم کی حدود میں پڑھ کے پھر واپس آتے. مشرکین نے گھیرا لیا ہوا تھا کہ تاکہ آگے نہ بڑھے، لیکن نماز با جماعت وہاں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ حرم کی زمین کا ثواب کی. اور بعض علماء نے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بعض علماء نے اس حدیث سے، اس عمل سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ حرم کی حدود ساری کے اندر ایک نماز کے برابر 1 لاکھ کا ثواب ہے، صرف حرم کی حدود نہیں. ورنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے کیوں وہاں پہ حرم حدود کیوں نماز پڑھتے؟ اگر ثواب برابر ہو تو یہیں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، تو ظاہر ثواب زیادہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز جا کے پڑھی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دین آسانی کا دین ہے. اگر بالفرض یہ آیت منسوخ نہ ہوتی، جہاد کی آیت جتنی بھی ہیں، تو مسلمان پر فرض ہوتا کہ مر مٹتا، کہ دشمن جتنا طاقتور ہے جو کچھ بھی بس مرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بس حکم ہے، کمزوری طاقت کی کوئی اعتبار نہیں تھا. لیکن محققین علماء فرماتے ہیں آیت منسوخ نہیں ہے یہ آیات، بلکہ ان ساری آیات پر عمل کیا جائے گا مسلمانوں کی حالت کے مطابق. اگر طاقت کی حالت ہے تو آخری آیت پہ عمل کیا جائے گا دین شرک مٹانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے. اور اگر ضعف ہے تو پھر مکی آیات پر عمل کیا جائے گا کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن سوتے نہیں رہیں گے. وہ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ فرمان برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، اپنے رب یہ جو نافرمانیاں کی تھی پہلے ان سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی اور طاقت بھی آئے گی. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. جی نہیں، پاٹ ہو سکتے، لیکن ایک آیت کا حکم دوسری آیت میں جو منسوخ کیا، پھر دونوں کا بیان کرنا ناسخ منسوخ کو. لیکن ناسخ اور منسوخ الگ الگ باب ہیں. ناسخ وہ ہے جو متاخر نص ہے, جس نے نسخ کیا ہے اور پھر حکم ختم کر دیا ہے, چاہے وہ قرآن میں یا حدیث میں ہو. منسوخ ہوئے جو ختم ہو چکا ہے. اگر آپ دونوں کو الگ الگ بیان کر الگ بیان کر سکتے ہیں آپ, جو لفظ موجود ہے. ہاں ٹھیک ہے, جی نہیں ضروری ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ناسخ اور منسوخ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو, یا کوئی کسی آیت میں ہو دوسرا کسی اور صورت میں ہو, یا کوئی ایک حدیث میں دوسرا کسی اور حدیث میں ہو. جواب دوسرا ہے, ضروری ہے کہ ایک ساتھ ہو. جیسے کہ میں نے مثال بیان کی ہے شراب کی, شراب کی جو آخری آیت جس نے نسخ کیا وہ سورۃ المائدہ میں ہے, اور جس آیت میں کہ اس میں نفع بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے, نماز پڑھتے ہوئے قریب نہ جاؤ, تو سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کا سورہ مائدہ کہاں, تو ایک ساتھ نہیں ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.